ہو جاتا ہوں تو اس وقت بہت نادم ہوتا ہوں، اور اگر اس معاملے کے بعد کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اس گناہ کی وجہ سے ہے، میں اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے میری رہنمائی کریں۔ یہ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جیسے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یعنی غصہ انسان کی اصل میں کمزوری کی حالت ہے، جس وقت آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر ضبط کی کیفیت کم پا رہا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ غصہ وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے آتا ہے، وہ غصہ بڑی نعمت ہے۔ یعنی کسی موقع پر اگر واقعی غصہ آنا چاہیے اور آدمی کو نہ آئے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ یعنی بعض اوقات تادیب کے لیے، بعض اوقات تنبیہ کے لیے، بعض اوقات اصلاح کے لیے آدمی سوچ سمجھ کے غصہ کرتا ہے۔ وہ سوچ سمجھ کے جو غصہ کیا جاتا ہے وہ کبھی آدمی کے اوپر اس طرح کے اثرات نہیں پیدا کرتا۔ پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک بات نرمی سے کرنی ہے، اور کبھی طے کر لیتے ہیں سختی سے کرنی ہے۔ تو طے شدہ غصہ اور طے شدہ نرمی دونوں بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دونوں ہی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ حاصل رہے۔ جس غصے کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس سے آدمی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکے تو اس کو اختیار کر لیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا رات کو لیٹ کر طے کیجئے کہ آپ کو وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چند مواقع ہوں گے، جیسے انہوں نے ایک موقع کا ذکر بھی کر دیا، چند مواقع ہوں گے، یہ زیادہ نہیں ہوتے۔ ان مواقع کو کچھ وقت کے لیے اوائڈ کیجئے۔ یعنی اگر اس کے نتیجے میں کسی کو سمجھانا یا نصیحت کرنا یا اس طرح کا کوئی معاملہ بھی موخر کرنا پڑے تو کر دیجئے، اس لیے کہ وہ آپ کی نصیحت جو ہے وہ تو آپ کے غصے کی نظروں کے لوٹاتی ہوگی، آپ کے اوپر دوسرے تک کیا پہنچتی ہوگی۔ تو مواقع کو متعین کر کے ان مواقع ہی کو اوائڈ کیجئے کچھ عرصے کے لیے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کو غصہ آ جائے، جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ آ گیا، تو اپنی اس وقت کی صورتحال کو کنٹرول کر کے بدلنے کی کوشش کیجئے۔ جس کو ایک تمثیل میں بیان کیا ہے ایک روایت میں کہ تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنی حالت کو تبدیل کر دیں۔ یہ تبدیلی حالت جو ہے یہ کنٹرول کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو بیجا غصہ آ گیا، اور اس طرح غصہ بیجا ہی آتا ہے، وہ کبھی بجا نہیں ہوتا، جب اس طرح کا غصہ آپ کو آ جائے تو ظاہر ہے کسی شخص پر آئے گا نا، بیوی پر آئے گا، بچوں پر آئے گا، تو میں مشکل بات کہنے والا ہوں لیکن کبھی کر کے دیکھیے۔ امید یہ ہے کہ آپ تیسری بات بھی اگر 10 مرتبہ کریں گے زندگی میں، وہ 11ویں مرتبہ غصہ نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہ بالکل ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو کے غیر مشروط معافی مانگی، یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنی اصلاح مطلوب ہے تو کر گزریے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد 10 مرتبہ میں نے آخری حد بیان کر دی، 2-4 مرتبہ ہی کے بعد انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کی عزت نفس ہے۔ تو جب اسے معلوم ہوتا ہے نا کہ اب قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ان کو اختیار کر کے دیکھیے، پھر بھی شفا نہ ہو تو کسی اور طبیب کے پاس چلے جائیے۔ شادی سے پہلے اپنے مگیتر سے فون پر اور اپنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو وجہ بیان فرما دیں، الگ ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں تو وجہ بیان فرما دیں۔ یعنی یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بات تو کر سکتے ہیں، اس میں دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں عام طور پر بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے ہماری جو معاشرتی روایات اور ہماری تہذیبی روایات ہیں ان کے اندر معاملے کو رکھیں تو خرابی کم ہوتی ہے۔ تاہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ بات کرنے پر اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ قرابت داری کے حوالے سے سوال ہے۔ آج تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین اور اولاد ہی آپس میں متصادم ہو گئے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹے آپ کو باقاعدہ لابی کر کے تو نہیں لائے لوگوں کو؟ نہیں، آپ کا سوال تو ایک ہی تھا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میں جس سوال کو اٹھاتا ہوں، یا والدین یا اولاد۔ تو والدین کے حقوق کے بارے میں والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صرف دین کے معاملے میں ان سے اختلاف جائز ہے، باقی تمام معاملات نافرمانی کے حدود میں آتے ہیں۔ ایک بچہ اگر اپنی پسند کی تعلیم حاصل کرنا چاہے والدین کی چاہت کے مخالف، تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ کیا اگر باپ کہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ کرے، اور نہ کرنے پر نافرمانی ہوگی؟ آپ سے درخواست ہے کہ ماں باپ کے حقوق پر خاص طور پر ایک لیکچر دے دیں۔ یعنی سوال میں لیکچر کا مواد پوشیدہ ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بہت عمدہ بات کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بال والدین احسانہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو. اب حسن سلوک کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ خامخواہ والدین کی بات کا انکار نہ کریں, یعنی وہ آپ کے بزرگ ہیں, انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے, ماں نے آپ کو بڑے نازک لمحات میں جنا ہے, پالا ہے, پرورش کی ہے. کبھی جو آدمی باپ ماں بنتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے کیا مشقت اٹھائی ہوتی ہے, تو اس کا لحاظ کر کے ان کی بات ماننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ناجائز ہر بات مانی جائے گی, دین کے معاملے میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ تعلیم کیا پائیں گے, کس میدان میں جائیں گے, اس کا فیصلہ بھی آپ کو خود کرنا ہے. والدین اس میں اصرار کریں تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ بتا دیجئے کہ میری رائے اس معاملے میں مختلف ہے, لیکن ان کی بات کو کنسیڈر ضرور کیجئے اور پورا احترام دیجئے, پوری عزت دیجئے. شادی بیاہ کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس میں والدین کی پسند ناپسند کو کوئی فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی تو پھر اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو آپ نکاح کے موقع پر منعقد کرتے ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ مواقع بالکل واضح ہیں, آپ کی تعلیم, آپ کی زندگی میں آپ کا کیا مشن ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام, اور اسی طرح شادی اور بیاہ, یہ زندگی کے فیصلے ہیں. ان میں اصلی اختیار اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دیا, ہمارا کام انہیں سپورٹ کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کو غلطیوں سے بچانا, ان کی سرپرستی کرنا, اور یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ کسی بڑی ہلاکت میں نہ پڑے.
والدین کو کس حد تک اپنی اولاد پہ سختی کرنی چاہیے اور کن چیزوں میں ان پر پابندی لگانی چاہیے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بچے ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہوتے تو آپ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں اور کرنا پڑتی ہے بعض اوقات, لیکن جب بچے مکالمے کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی اب وہ اپنے خیر و شر کو سمجھتے ہیں, بات کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اس کے بعد جو والدین سختی کریں گے وہ اپنی عاقبت بھی خراب کریں گے, اپنے بچوں سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑتی ہے کہ میرے سامنے وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ جس میں بعض مذہبی پس منظر رکھنے والے یا دیندار والدین جو ہیں وہ باہر دنیا کو تبلیغ کریں گے اور دین کے بارے میں بڑے مضطرب ہوں گے, لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو گھر کے اندر کس شفقت, کس محبت, کس ایثار کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اور کیسے موقع دینا چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی کہ وہ بھی سمجھ کر آہستہ آہستہ دین کی طرف آئیں. وہ ہاتھ میں ایک لٹھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد نفاذ کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں, نہ یہ جانتے ہیں کہ بچوں کے گرد و پیش کا ماحول اس وقت کیا کہہ رہا ہے ان کو, نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے ہیں, نہ جو آزادی کی ایک عمومی فضا اس وقت دنیا میں قائم ہو گئی ہے, سب سے بڑی جو قدر اس وقت دنیا میں لوگوں نے دریافت کر کے اس کو انتہا پر پہنچا دی ہے وہ فریڈم ہے, اور یہ شرائط کر رہی ہے, میڈیا سے شرائط کر رہی ہے, گرد و پیش سے شرائط کر رہی ہے, اس میں لٹ پکڑ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خائب و خاسر ہو کر رہ جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس طرح ان کا جو دینی تاثر ہے وہ ان کے گھر والوں پر اور ان کے بچوں پر کتنا برا پڑتا ہے. کبھی بیوی کو گالی دے رہے ہیں, کبھی اس کو مار رہے ہیں, کبھی بچوں کو مار رہے ہیں, کبھی ان کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں, کبھی ان کے اوپر سختی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ہاں سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا. تو اس بات کو بہت اچھی طرح ملحوظ رکھیے, آپ کا کام دعوت دینا ہے, پیغام پہنچانا ہے, اور ہر وقت اگر یہ کام کریں گے تو بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف. حالات کو پہچاننے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں, ان کو دور نہیں کریں اپنے آپ سے, اور جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں ان کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کریں. اللہ نے جو شعور آپ کو دے دیا ہے آپ دو منٹ میں اس کو انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے اندر, تو آج راہ کرم میری بڑی گزارش ہے. اس معاملے میں بے شمار میرے سامنے واقعات آتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ بعض لوگ بہت دینی باتیں کریں گے اور باہر ان کا بڑا اچھا رویہ ہوگا, لیکن وہ اپنے گھر کے اندر انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں, مار پیٹ سے گریز نہیں کرتے ہیں, ان کی زبان پر بات بات پہ گالی ہوتی ہے, اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ اپنا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو داروغہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا اور لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, آپ کے گھر والے آپ کی نرمی, آپ کی محبت, آپ کی شفقت کی گواہی نہیں دیتے, تو میں یہ بات مبالغے سے نہیں کہہ رہا, آپ کی نمازیں اور روزے بیکار ہو جائیں گے قیامت. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واضح کر دی تھی جب ایک بی بی کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ تہجد بہت پڑھتی ہے اور نمازیں بہت ادا کرتی ہے اور نفل پر نفل ادا کرتی چلی جاتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس کے اخلاق سے تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا. آپ کا سب سے پہلا امتحان آپ کا اخلاقی امتحان ہے، اور اخلاقی امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے. اگر آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی نہیں دیتی تو یاد رکھیے جو گواہی آج وہ آپ کے خلاف دے رہی ہے قیامت میں یہی گواہی آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی. ایک سے زیادہ شادیوں پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی. کیا ایک شادی کرنا اسلام میں لازمی ہے؟ اگر کوئی ایک شخص ایک شادی بھی نہ کرے تو کیا وہ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف بغاوت ہے. سبب ہونا چاہیے کوئی، یعنی آپ کیوں شادی نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام ہی فیصلہ کر لیتے کہ نہیں کرنی شادی، تو نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلتا. تو اس لیے شادی آپ کو کرنی چاہیے، کوئی وجہ ہے، سبب ہے تو ٹھیک ہے. انسان کو اپنی توجہ ایک چیز پر مرکوز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی اگر پڑھائی کے دوران میں اس کی توجہ منتشر ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی اس طرح کی خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے تدریجی عمل کو شروع کرے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہے، اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنا لے، پھر کوشش کرے کہ اس کے اوپر پورا اترے. اس کے لیے وہ اپنے ماحول سے بھی مدد لے سکتا ہے، دوستوں سے بھی مدد لے سکتا ہے، لیکن بنیادی کردار بہرحال فرد کو خود ادا کرنا ہوتا ہے. تو آپ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی کی طرف رغبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو ٹھیک سجیشنز دیجئے، تجزیہ کیجئے، تجزیہ کر کے یہ کوشش کیجئے کہ بالکل ٹھیک طریقے سے آپ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، پھر اس کی پابندی کرنے کا فیصلہ کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پابند کیجئے. اگر چھلانگ لگا کے چاہیں گے کہ اگلے دن آپ ولی اللہ بن جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور اگر یہ کوشش کریں گے کہ ٹائم ٹیبل بنا کے لٹکا لیا اور اگلے دن نیا بنا لیا اور اسی میں زندگی گزر گئی، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی آپ آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کیجئے، اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیے، جہاں کہیں پھسل جائیں پھر اٹھنے کی کوشش کیجئے. تو بار بار کا یہ عمل انسان کو پختہ کر دیتا ہے. رات کو جب سونے لگیں تو ایک بار اپنا احتساب ضرور کر لیں کہ آج کیا کیا ہے، کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں پابندی کی ہے، کس کس جگہ غفلت کا شکار رہا ہوں. یہ احتساب آہستہ آہستہ آپ کے نفس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد آپ بہتر ہو جاتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گرد و پیش کے ماحول سے، دوستوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، یہ بہت معاون ہوتے ہیں. اس کا بڑا ایک سادہ بعض اوقات ماہرین نفسیات ٹیسٹ تجویز کیا کرتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو صبح کی سیر کے لیے جانا ہے، تو بڑا امکان ہے کہ آپ اس پر پورے اتر جائیں گے، یہ بھی امکان ہے کہ نہ جائیں، لیکن آپ کسی دوست کو بھی ساتھ لے لیں اور کہیں کہ بھائی صبح ذرا اکٹھے جائیں گے، تو دونوں پابند ہو جائیں گے. یعنی انسان کے اندر یہ سہارا لینے کی ایک طلب ہوتی ہے، تو یہ لے لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں.
عوام میں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر نہ بیوی کو لحد میں اتار سکتا ہے نہ اس کی صورت دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے؟ اس طرح کے عقائد معلوم نہیں کدھر سے پیدا ہوئے ہیں، نہایت احمقانہ بات ہے یہ. یعنی اس کا کیا تعلق ہے دین سے، شریعت سے؟ غیر محرم آدمی یا محرم کس اصول پر ہوتا ہے؟ زندہ انسانوں کے مابین کچھ تعلقات اور روابط ہیں جس میں یہ تقسیمیں کی جاتی ہیں. ایک خاتون آپ کی بیوی رہی ہے، آپ اس کے شوہر رہے ہیں، اگر کوئی اس کو اتار سکتا ہے تو آپ ہی کو اتارنا چاہیے، کوئی اس کو غسل دے سکتا ہے تو آپ ہی کو غسل دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہی نے ان کو غسل دیا تھا. تو اس وجہ سے یہ بالکل احمقانہ باتیں ہیں جو معلوم نہیں کہاں سے داخل ہو گئے.
یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے اساتذہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی استاد کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ متعصب بھی ہے اور انصاف بھی نہیں کرتا اور وہ بعض موقعوں کے اوپر کچھ جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے، اور طلبہ کے درمیان بھی جس طرح کے ایک استاد کو بالا تر ہونا چاہیے رویہ اختیار نہیں کرتا، تو کیا کیا جائے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، والدین کے معاملے میں بھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے اور استادوں کے بارے میں بھی پیش آ جاتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو. استاد اگر بدل سکتے ہیں تو بدل لیجئے، لیکن اگر مجبوری ہے اس سے پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم اپنے حدود سے متجاوز نہ ہونے دیں. اگر کوئی موقع مل جائے، اچھا موقع مل جائے، تو محبت کے ساتھ آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن استاد کا شاگرد سے اصلاح کرا لینا بڑی بات ہے. اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے تو کیا کہنے ہیں. اصل میں استاد کی حیثیت سے انہی لوگوں کو اس پیشے کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے. یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں اگر واقعتاً پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نااہل آدمی اس منصب پہ فائز ہو گیا ہے. اس کے لیے دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کی اصلاح ہو جائے, لیکن اپنے آپ کو آپ اپنے حدود میں. شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ یہ بات یہ ہے کہ عمر تو متعین نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے کہ جلد کر لیں. اور موجودہ زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بڑے درد کے ساتھ دعا کی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں, باقی خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ. اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, اب صورتحال اس سے زیادہ سنگین ہو گئی. بلکہ اسی ضمن میں میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ نوجوانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آج کل جو خاص طور پر اس عمر میں جس کا آپ نے ذکر کیا, نوجوانوں کو تہذیبی مسئلے پیش آ جاتے ہیں, معاشرتی مسئلے پیش آ جاتے ہیں, ان پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اب کیا رویے اختیار کریں. ہیجان کا ایک زمانہ ہوتا ہے, اس میں آخرت, جزا و سزا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں موضوع بحث بن جاتی ہیں, جیسے کہ ایک سوال میں بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ معاشرت اور تہذیب اور اقدار, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جیسے پہلے تھیں آج سے 30-40 سال پہلے, وہ اس صورت میں باقی نہیں رہیں. اور ٹوٹ پھوٹ کا ایک پورا عمل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. تو ایک بڑا اچھا اقدام بعض نوجوانوں نے کیا ہے کہ یہاں پر جو نوجوان آتے ہیں ان کے ساتھ اس موضوع پر کچھ مکالمہ کر کے ایک فورم کی صورت میں ان مسائل کا جائزہ لیا جائے, نفسیاتی لحاظ سے بھی جائزہ لیا جائے, عمرانی پس منظر میں بھی جائزہ لیا جائے, تہذیبی لحاظ سے بھی جائزہ لیا جائے, اور اس طرح سے کوشش کی جائے کہ ان مسائل کو سمجھ کر کوئی رہنمائی کا بندوبست باہمی طور پر کیا جا سکے. بالغ ہونے کے بعد اگر حالات ایسے ہوں کہ شادی کرنا مشکل یا ناممکن ہے, اس میں جنسی ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ روزہ رکھنا اس کا علاج ہرگز نہیں ہے. روزہ رکھنا بھی ایک علاج ہے, لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں کہ وہ ایسا کر سکے. بس میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ جلد شادی کر لیں, تاخیر ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے, اور اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ان حدود کے اندر کوشش کیجئے کہ رکھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کبیرہ گناہ نہیں بنتا. اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے تو معاف کر دیں گے, لیکن بچنے کی کوشش کیجئے. آج کل کے نوجوان بچے پڑھائی میں خاصے مصروف نظر آتے ہیں, اور اسی پڑھائی کے سلسلے میں پھر یہ باہر مغربی ممالک میں بھی چلے جاتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا سا کورس ترتیب دے دیں جس میں بچوں کو مختصر طریقے میں دین کی بنیادی باتیں سمجھائی جا سکیں. ہمارے ہاں اس طرح کا ایک کورس کافی عرصے تک چلتا رہا, اور ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر منیر احمد صاحب نے اس میں بڑی محنت بھی کی, لیکن آپ لوگ اپنے بچے لاتے ہی نہیں. جب آپ تیار ہو جائیں گے تو ہم اس کا انعقاد کر دیں گے انشاءاللہ. دیہات میں ایک رسم ونی کے نام سے رائج ہے, اس میں دشمنی ختم کرنے کے لیے زیادتی کرنے والے گروہ کی لڑکی متاثرہ گروہ کو دے دی جاتی ہے. دین کی روشنی میں ایسی رسم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ احمقانہ رسم ہے. کسی انسان کے مستقبل کا فیصلہ اس طریقے سے کرنے کا کیا حق ہے کسی کو؟ لڑکیاں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوتی, کوئی مال نہیں ہوتی کہ آپ دے کے صلح کر لیں. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کو کہاں بیاہ کرنا ہے, کہاں جانا ہے. یہ بالکل ہی ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس طرح کی رسموں کو ختم کریں. یہ مزید انہوں نے پوچھا ہے کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ان کا اس رسم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی خاتون کی مرضی کے بغیر نہیں کی. یعنی شادی آپ دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ آپ لڑکی کی بھی رائے لیں گے, دونوں ہی دشمنی ختم کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو شادی ہوگی نا. یہاں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا.
ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی گھر کے باہر بہت اعلیٰ اخلاق اور انفاق کا مظاہرہ کرتا دکھائی دیتا ہے, مگر گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل دوسرا ہوتا ہے, تو یہ بلمہ سازی اور منافقت ہے. بیوی بچوں کی اس کے خلاف یہ گواہی آخرت میں اسے کس انجام سے دوچار کر سکتی ہے؟ اس کے متعلق فرما دے. ممکن ہے کچھ دوست جو آپ کے درس میں شرکت بھی کرتے ہیں اپنے رویے پر غور کریں اور آخرت کے انجام سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لیں. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کا اصلی امتحان آپ کے گھر میں ہوتا ہے. یعنی کوئی آدمی اپنے اخلاقی رویوں کے بارے میں جیسا کچھ بھی لوگوں کو تاثر دیتا ہو اور جس طرح بھی باہر پیش آتا ہو, یہ کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل فیصلہ کن انداز میں فرما دی ہے کہ تمہارے اندر جو لوگ اپنے اہل و عیال کے لیے اخلاقی لحاظ سے برے ہیں وہ مجھ سے قیامت میں دور ہوں گے, اور وہ لوگ جو اخلاقی لحاظ سے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں وہ مجھ سے قیامت میں قریب ہوں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی جب حقیقی اخلاقیات کو سمجھ لیتا ہے، حقیقی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اصل میں خدا کے فیصلوں کو قبول کرنے سے، ایثار کی نفسیات سے، تو اس کا سب سے بڑھ کر ظہور گھر ہی میں ہوتا ہے، وہاں آدمی بالکل برانا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کا رویہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویہ نہیں ہے تو باہر کے رویے کی کوئی قدر و قیمت نہیں باقی رہ جاتی. اصلی امتحان وہ ہے جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اصلی امتحان ہے ہی اخلاقی رویوں کا. وہ مشہور بیوی کا واقعہ جو ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بہت عبادت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، ہمسائے تنگ ہے، قریب میں ہے نا وہ، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. تو اس وجہ سے ہماری جنت اور جہنم اصل میں ہمارے اخلاقی رویوں پر مبنی ہے. ہم دنیا میں دنیا کو آزمائش سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل اور ہوگا، اور دنیا کو ہم امتحان کی جگہ سمجھنے کی بجائے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا میدان سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہوگا. یعنی پھر تو ہم معمولی سے معمولی چیزوں کو کھونے کے اوپر برنگیختہ ہوں گے، مرنے مارنے پر اتر آئیں گے، زمین و آسمان ایک کر دیں گے. اگر یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے کیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں جدوجہد کرنی ہے، اخلاقی بنیاد کے اوپر ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، تو پھر ہم اپنی خواہشوں اور رغبتوں کے اسیر نہیں ہوں گے. یعنی جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، لیکن اسیر نہیں ہوں گے، اور اسیر نہیں ہوں گے تو ایثار کے مقام پر کھڑے ہوں گے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ افو، درگزر، ایثار، یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں. ساری معاشرت کا حسن اور تہذیب کا حسن اسی نمودار ہوتا ہے. اور جب یہ کام آپ کر ڈالتے ہیں ایک بار زندگی میں، پھر اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ احسان جتانے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس سے بے نیاز ہو کر باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میری بیگم صاحبہ نے کہیں بچوں کو توجہ دلانے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیوی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ بچے اس کا خیال رکھیں، میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں، اور میں اس کا صلہ بھی اپنے پروردگاری سے چاہتا ہوں، ان بچوں سے نہیں چاہتا. یہ ان کا کام ہے، ان کو یہ تعلیم پانی چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے جو تعلیم اللہ نے دیا ہوئی ہے کہ باپ کی حیثیت سے مجھے کیا کر رہا ہے. تو میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں محتاط رہیے. اور وہ جو ابھی انہوں نے سورہ تغابن کی آیت میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں موضوع بنا کے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اگر اف و درگزر سے کام نہیں لوگے تو پھر اس دنیا کو کھول. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جس میں آخری درجے میں کوئی اقدام کرنا پڑا ہے، تو اس کو بھی ابغض الحلال کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی وہ حلال باتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز کہ آپ کسی موقع کے اوپر معاملات کو توڑ دیں. اور توڑنا، صلہ رحمی، دیکھیے نا ہمارے یہاں اصطلاح کیا استعمال ہوتا ہے، صلہ رحمی، تعلقات کو باقی رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، ان کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نبھانے میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ مصیبت مول لینی پڑتی ہے. یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جنت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جزام بما صبرو، یہ صبر کی جزا ہے، یہی کہا ہے نا قرآن مجید. تو صبر آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہاں کرنا پڑتا ہے؟ بیوی کے ساتھ. یہ بالکل حقیقت، اور بہت سے لوگ اسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. کچھ لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بیوی بچوں پر ان کی ہر بات ماننا فرض ہے، لہذا اپنی ہر بات منوانے کے لیے وہ بیوی پر، بچوں پر ہر قسم کا دباؤ ڈالنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اولاد اگر مجھ سے پوچھے گی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ والدین کی بات مانے اور زیادہ سے زیادہ ان کا احترام کرے، اور یہ سمجھے کہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے. لیکن اگر ماں باپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ رویہ ان کو اس ضروری احترام سے بھی محروم کر دے گا جس کی وہ تقاضا کرتے ہیں. اس سے آپ کھڑے ہو جائیے، اس سے بے نیاز ہو کر کھڑے ہو جائیے، اپنے فرائض ادا کیجئے، اور یہ سمجھیے کہ خدا کی زمین کے اوپر اصل میں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہیں. جیسے ہی آپ اس مقام پر کھڑے ہو جائیں گے، اولاد سے صلہ ملنا ہے مل جائے گا، اور اگر نہیں ملا، یعنی آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کے اثار کے باوجود اولاد نے صلہ نہیں دیا، اور بیویوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے بتا دیا، معلوم ہے نا آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ میں، مجھے جو جہنم کا ٹکڑا دکھایا گیا اس میں عورتیں زیادہ تھیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی بیچارہ مرد اثار کرتا رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی جا کے کسی وقت کوئی بات کر بیٹھے تو کہتی میں تیرا دیکھا کی. یہ ہے مسئلہ. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، لا تنسب الفضل بینکم، نہیں، اپنی برتری کو برتری جتانے کے لیے استعمال نہ کرو، شفقت اور محبت اور اثار کے لیے استعمال کرو. تو یہ کام آپ کیجئے. میں اس کو بالکل دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں کہ اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ تہذیب کا سارا حسن ماں باپ کے احترام میں, حفظ مراتب میں ہے, باپ اور ماں کی بات ماننے میں ہے, ان کی بات کو وزن دینے میں ہے, اور ان کو جیسے قرآن نے کہا کہ اف تف زبان سے نہ نکلے, ان کو کوئی جھڑکنے کی کوشش نہ کرے, ان کے بارے میں یہ خیال کرے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہے جو ماں باپ کا قائم ہوتا ہے, اور اس میں ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے بھی تین گنا زیادہ ہے. تو اولاد کو یہ جاننا چاہیے اور ماں باپ کو یہ خیال کر لینا چاہیے کہ خدا نے ان کو ایک ذمہ داری بخشی, وہ اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئے, انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی. بیوی اور اولاد نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا تو صلہ دنیا میں مل گیا, نہیں کیا تو آخرت میں دگنا مل جائے گا. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جنت میں بہت سے درجات ہوں گے, اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی دنیا کی طرح لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کچھ لوگ بہت نچلی جگہ پر ہوں گے. بے شک جنت میں کم سے کم مقام بھی بہت اعلیٰ ہوگا, وہاں بھی لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر اور محروم سمجھیں گے, اور ان کا دل چاہے گا کہ وہ بھی اعلیٰ مقام پر جائے. یہ حالات تو دنیا جیسے ہی ہو جائیں گے, دنیا جیسے ہی ہونے چاہیے, یعنی محنت آپ نہ کریں اور حالات بھی پیش نہ آئے آپ کو. تو اس لیے یہ ہے کہ دنیا بڑی اعلیٰ نعمتیں مل جائیں گی, لیکن بہرحال وہاں جا کے آدمی کو یہ خیال تو ہوگا کہ کاش میں نے اور جدوجہد کی ہوتی تو آج اس سے برتر مقام پر ہوتا.
حضرت خدیجہ نے حضور پاک کو جو خود شادی کا پیغام دیا تھا, یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے. اسلام نے کیا اس بات کی اجازت دی ہے کیا خواتین خود شادی کا پیغام دے سکتی ہیں؟ جی بالکل دے سکتی ہیں. یعنی شادی کا پیغام دینے میں کیا مانے, اور سارے پیغامات دیتی رہتی ہیں. اس سے اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری اصل میں جو معاشرت ہے اس میں یہ بڑی اجنبی لگتی ہے بات لوگوں کو, لیکن عربوں کی معاشرت میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہ خود شادی کا پیغام بھی دے دیتی تھی اور آگے بزرگوں کو بھی کہہ دیتی کہ میں فلاں آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ عورتیں آ جاتی تھیں, آپ کہتی تھیں یا رسول اللہ میں فلاں آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ بات کر دیجیے. بلکہ ایک دو موقع پر حضور نے تبصرہ بھی کیا ہے. ایک بیوی نے جب دو آدمیوں کے بارے میں کہا کہ خیال ہے اس سے کر لوں یا اس سے کر لوں, تو حضور نے کہا کہ ایک کے پاس کھانے کھلانے کو کچھ نہیں ہے اور ایک موڑے پر ڈانگ رکھے پھرتا ہے. اس لیے عربوں کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور میرے خیال میں وہ بڑی سادہ معاشرت تھی, اس میں بہت سی زحمتوں سے آدمی بچ جاتا تھا. اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. البتہ ہماری معاشرت میں اس طرح کی بات آپ کر دیں گے میرے کہنے پر, اس کے بعد نتیجہ نکلے گا تو ہو سکتا ہے مجھے مارنے آ جائے. اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی عورت غصے اور ذہنی دباؤ میں آ کر کوئی معمولی سے گھریلو کام نہ کرنے کی قسم کھا لے اور بعد میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے پر وہی کام کرے, تو کیا غصے میں کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر تو دل کے پکے ارادے سے قسم کھائی ہے تو پھر تو کفارہ ادا کیا جائے گا, اور اگر ویسی قسم کھائی ہے جیسی عرب کھاتے ہیں تو پھر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. تو ہر جملے کے شروع میں کہتے ہیں واللہ باللہ, کیا کر سکتے. جیسے جو کام انہوں نہ کرنا ہو کہتے ہیں انشاءاللہ بکرا. چاند گرہن اور سورج کا کیا پیدا ہونے والے بچے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ خیال عام ہے کہ حاملہ عورت جو اس دوران ہوتی ہے اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر پڑتا ہے. اس پہ سائنسی تحقیق کرنی چاہیے, یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. میرے علم کی حد تک اب تک کوئی ایسی سائنسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ایسے اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اثرات کسی چیز کے ہو جائیں جو عالمی سطح پر واقع ہوتی ہے, یہ ایک سائنسی چیز ہوگی. جس طریقے سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اثرات مد و جزر پر ہوتے ہیں سمندروں کے, وہ ایک سائنسی طور پر متحقق چیز ہے. حاملہ عورت پر کوئی اثرات ہوتے ہیں یہ ابھی متحقق نہیں ہوا, تو تحقیق کرتے رہیے, مذہب کا یہ مسئلہ نہیں. اگر میاں بیوی کا گزر بسر مشکل ہو جائے تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن والدین اور خصوصاً والد اور بچوں کا گزارا مشکل ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ والدین خود غلطی پر بھی ہوں, اگر بچے خاموشی اختیار کریں تو وہ یہ خیال کریں کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو. اگر مکالمہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آگے بھی کچھ سوالات ہیں, پہلے میں اس پر کچھ گفتگو کر لیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مشکل اس وقت بہت سے لوگوں کو پیش آ رہی ہے. اس مشکل کے پیش آنے کی وجہ ہمارے ہاں تربیت کا انتہائی ناقص ہونا ہے. تربیت کا جو کچھ نظام خاندانی ماحول میں موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تربیت کے جو مواقع اساتذہ کی طرف سے ملتے تھے وہ بھی تعلیم کے کاروبار ہو جانے کے بعد ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ اساتذہ اب نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے, اور یہی معاملہ اس کے بعد بحثیت مجموعی پوری سوسائٹی کا بھی ہے. ہمارے یہاں واقعتاً یہ بات ہے کہ والدین بھی یعنی اگرچہ اللہ نے ان کا بڑا حق قائم کیا ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے, لیکن نہایت غلط رویے اختیار کرتے ہیں بعضوں کا. یعنی ان کی باتوں میں, ان کے مطالبات میں کوئی عقل علم نام کی چیز نہیں ہوتی, بارہا ایسا معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال یہ جو آپ نے مشکل بیان کی ہے وہ مشکل بھی آتی ہے, خاموش رہیے تب بھی جان نہیں چھوٹتی. اگر کوئی بات بیان کی جائے تب بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, یہ ایک مشکل چیز ہے. اس کو اپنے لیے امتحان سمجھیے, اور یہ خیال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے. امتحان اور آزمائش کا کون سا میدان ہوگا یہ انتخاب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو والدین کی طرف سے پیش آ گئی ہے تو اس کو بھی بہت سلیقے کے ساتھ یہ عزم کر لینا چاہیے کہ مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے. کامیابی کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو بہت صبر سے کام لیں, جتنی بات کرنی ضروری ہو اتنی بات کریں, بیجا بحث سے گریز کریں, جو بات نہیں ماننے کی ہے اس کے بارے میں شائستگی سے بتا دیں کہ یہ ماننا ممکن نہیں ہے, اور بس خاموشی اختیار کر لیں. خاموشی پر اگر کوئی رد عمل ہوتا ہے تو اس کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیں, اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی, کوئی بے ادبی, کوئی بدتمیزی ہرگز نہ کریں. اس لیے کہ آپ ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ آپ کو کامیابی عطا کرے. انسان کے اندر اگر مذہب نے اخلاقی تبدیلی نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. یعنی آپ کے نمازیں اور آپ کے روزے اور آپ کی حج اور آپ کی زکاتیں بالکل ضائع ہو جائیں گی اگر آپ کے اخلاقی وجود کی تربیت نہیں ہوئی. اصلی امتحان یہی ہے جس میں آپ کو ڈالا گیا, اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے. اس لیے کہ وہاں تو آپ بالکل برہنہ ہوتے ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ ملمہ سازی کر سکتے ہیں, ان کو فریب دے سکتے ہیں, وہاں یہ نہیں کر سکتے. آپ سے جو اصل میں جس امتحان میں آپ کو ڈالا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. اور پلٹ کے مجھ کو یہ نہ کہیے گا کہ وہ برے ہیں, اصل میں وہ اچھے ہوتے تو پھر آپ کا کیا کمال تھا. آپ کا کمال تو یہی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بن کے دکھائیے. جو قرآن نے کہا ہے کہ ادفع بالتی ہے احسن, یعنی آپ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر باپ کے مقام پر رکھا ہے تو اپنے مرتبے کو پہچانیے. قرآن مجید ایسے موقعوں پر کہتا ہے لا تنسب الفضل بینکم, یعنی اپنی اس فضیلت کو مت بھولو جو اللہ نے تم کو دی ہے, باپ کی جگہ پر رکھا ہے. تو باپ تو سراپا شفقت ہستی ہوتی ہے, سراپا محبت ہستی ہوتی ہے. اگر وہ حقوق کے ادا کرنے میں, ذمہ داریوں کو پہچاننے میں, محبت اور شفقت سے بات کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اپنی بنیادی ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہے. تو میری دس بستہ درخواست ہے, درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور وہاں سب سے بڑا جو امتحان ہے آپ کا, جس کا نتیجہ نکلنا ہے, وہ آپ کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے. اس میں کامیابی کو اصل ہدف بنائیے. باقی چیزوں میں کوئی کمزوری بھی رہ گئی تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن یہ معاملات انسانی حقوق کے ہیں, اور انسانی حقوق کے معاملات کے بارے میں ایک دوسرا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا گریبان پکڑنے والا موجود ہے. کیا کریں گے وہاں جب وہ گریبان پکڑ لے گا اور یہ کہے گا کہ میرا حق ادا نہیں ہوا, جب بیوی یہ کہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی, جب بچے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں.